हमारे नामानिगार करिया करिया गाँव गाँव
के रिश्तेदारों ने रहीम यार खान में लाशों के हमरा एहतजाज भी किया। मोहम्मद काजिम, BBC क्वेटा।
जितना कि वो पहले था। शुमाइला जाफरी, BBC नकियाल सेक्टर, लाइन ऑफ कंट्रोल।
अजीजुल्ला खान, BBC पिशावर।
बाखबर रहने के लिए सैरबीन सुना कीजिए।
सर्विस से शुमाइला खान से खबरें सुनिए। अफगानिस्तान में पोलियो के 4 नए केसेस सामने आए हैं। मुल्क के तिबी हुकाम का कहना है कि पोलियो के ये केसेस उन इलाकों में सामने आए हैं जहां पाकिस्तान के कबाइली इलाकों से आए हुए मुहाजिरीन ने कयाम किया है। काबुल से सैयद अनवर।
अफगानिस्तान के जुनूब मशरकी सूबों में मकामी हुकाम का कहना है कि गुज़श्ता 2 महीनों में सूबे खोस्त, पक्तिका और गजनी में पोलियो के 4 केसेस देखने को मिले हैं। गुज़श्ता 3 सालों में इन सूबों में पोलियो का नामो निशान भी बाकी नहीं रहा था, लेकिन पाकिस्तान के कबाइली इलाकों से महाजिरीन के आने के बाद ये तशवीश पैदा हुई है कि जिन सूबों में पाकिस्तानी महाजिरीन मौजूद है वहाँ पोलियो का खतरा भी मौजूद हो सकता है।
मशरक वस्ता में सरगर्म शिदत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया ने तस्दीक की है कि उसने तालिबान के एक साबिक तर्जुमान हाफिज सईद खान को पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अपना कमांडर मुकर्रर कर दिया है। तफसील सुनिए अंबर शमसी से।
10 रोज कबल सामने आने वाले एक वीडियो में हाफिज सईद खान के साथ 2 अफगान तालिबान कमांडर्स भी नजर आ रहे थे, जिसे जाहिर होता है कि वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों में शिदत पसंदों की हिमायत हासिल कर रहे हैं। तहम अब दौलत इस्लामिया की तरफ से अबू मोहम्मद अल अदनी ने भी तस्दीक कर दी है कि हाफिज सईद खान को दौलत इस्लामिया ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए अपना कमांडर मुकर्रर किया है। अल अदनी ने इस वीडियो पैगाम में सऊदी शाह अब्दुल्ला की मौत का जिक्र किया है ताकि ये साबित हो सके कि ये पैगाम नया है। हाफिज सईद खान का ताल्लुक ओरकज़ई एजेंसी से है और वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ओरकज़ई एजेंसी के सरबरा रह चुके हैं।
अमरीकी शहर न्यूयॉर्क समेत मुल्क के शिमाल मशरकी हिस्से जूनो नामी बर्फानी तूफान की जद में है। न्यूयॉर्क के मेयर ने खदशा जाहिर किया है कि ये शहर की तारीख का बदतरीन बर्फानी तूफान हो सकता है। न्यूयॉर्क से सहाफी सलीम रिजवी।
अमरीका के शुमाल मशरक में न्यूयॉर्क, मैसाचुसेट्स, कनेक्टिकट, न्यूजर्सी जैसे कई सूबों में शदीद बर्फानी तूफान पिछले 8 घंटों से जारी है, जिसमें अब तक 2 लोगों के हलाक होने की खबरें हैं। कई इलाकों में 3 फुट तक बर्फ गिर चुकी है और 50 मील फी घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाएं भी चल रही हैं। तूफान से करीब 5 करोड़ लोग मुतासर हो रहे हैं। इलाके के एयरपोर्टों पर हजारों परवाजें रद्द कर दी गई हैं, ट्रेन और बस सर्विस भी मुअत्तल है और सड़क पर ट्रैफिक पर बैन लगा हुआ है। सिर्फ इमरजेंसी गाड़ियां और बर्फ साफ करने वाले अमले की गाड़ियां नजर आ रही हैं। मंगल के रोज सूबों में स्कूल और दफातर भी बंद हैं। महकमे मौसमियात की पेशिनगोई है कि अभी 5-6 घंटे बर्फबारी जारी रह सकती है।
अमरीकी सदर बराक ओबामा अपना 3 रोजा दौरा भारत मुख्तसर करके अपने वफ्द के हमरा शाह अब्दुल्ला के इंतकाल पर इजहार ताजियत करने सऊदी अरब पहुंचे हैं। वाज़ेह है कि सऊदी अरब मशरक वस्ता में अमरीका का अहम इतिहादी मुल्क है। सऊदी अरब पहुंचने से कबल मिस्टर ओबामा का कहना था कि अमरीका सऊदी अरब के साथ इंसदादी दहशतगर्दी और इलाकाई इस्तेहकाम के साथ साथ इंसानी हकूक की सूरत हाल पर पाए जाने वाले तहफ़ुज़ात पर भी बात करना चाहता है। लीबिया में मुसल्ह अफराद ने दारुलहुकूमत त्रिपोली के सबसे मशहूर होटल्स में से एक कोरिंथिया पर हमला किया है। हमलावरों ने इमारत के अंदर दाखिल होने से पहले कार पार्किंग में भी एक धमाका किया। इत्तला है कि हमले के दौरान 3 अफराद हलाक हो गए हैं जबकि मुतादिद जख्मी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने होटल का मुहासरा किया हुआ है और उनके ख्याल में कम अज कम 2 मुसल्ह अफराद अंदर मौजूद हैं। लीबिया के इस होटल में उमूमन गैर मुल्की ताजिर, सिफारतकार और मकामी हुकूमत के ओहदेदार कयाम करते हैं, लेकिन अभी तक ये वाजे नहीं है कि आया हमले के वक्त कोई गैर मुल्की होटल में मौजूद था या नहीं। दौलत इस्लामिया के ट्विटर अकाउंट से इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की गई है। अर्जेंटाइन की सदर क्रिस्टीना फर्नांडिस डी कृष्णर ने एक सरकारी वकील की हलाकत के बाद मुल्क की खुफिया एजेंसी को खत्म करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि वो इस इदारे की जगह एक मुतबादल वफाकी तहकीकती एजेंसी कायम करेंगी जो कांग्रेस को जवाबदेह होगी। वकील इस्तगासा मिस्टर अल्बर्टो निस्मान जल्द ही कांग्रेस के सामने सीनियर हुकूमती अहलकारों के खिलाफ गवाही देने वाले थे, तहम इससे एक हफ्ते कबल ही उन्हें गोली मारकर हलाक कर दिया गया। बरूंडी के फौज ने इस माह के आगाज में बागियों के एक गैर मुसल्लह ग्रुप को हलाक करने के इल्जाम को मुस्तरद किया है। फौज के एक तर्जुमान ने कहा कि ये बागी कई रोज की लड़ाई के दौरान मारे गए, लेकिन सुबह सीबी टॉक के एक गांव के रिहायशियों ने BBC को बताया कि उन्होंने देखा कि फौज ने कम से कम ایسے 17 باغیوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا جو اپنے ہتھیار پھینک چکے تھے. مقامیوں نے بتایا کہ بعد میں انہیں یہ لاشیں دفنانے کے لیے کہا گیا. اور دبئی کی ایئر لائن کمپنی فلائی دبئی کا کہنا ہے کہ عراق کے شہر بغداد میں پیر کو لینڈنگ کے وقت اس کے ایک مسافر طیارے پر فائرنگ کی گئی ہے جس کی زد میں آ کر 2 مسافر معمولی زخمی ہوئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. امریکہ کے شمال مشرقی علاقوں میں برفانی طوفان سے زندگی متاثر ہوئی ہے. نیو یارک اور بوسٹن میں عام زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے. اس کی تفصیل اور اس کی بہت دلچسپ تصاویر آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر, اور اس کا ذکر آج پروگرام میں بھی شامل رہے گا. لیکن آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اس خبر سے کہ افغانستان کے جنوب مشرقی صوبوں میں پولیو کے نئے کیسز کی اطلاع مل رہی ہے, اور حکام کا کہنا ہے کہ پولیو کے یہ نئے کیسز ان علاقوں میں رپورٹ ہوئے ہیں جہاں پاکستان کے قبائلی علاقوں سے آئے ہوئے مہاجرین کی تعداد زیادہ ہے. تفصیل سنیے سید انور کی رپورٹ میں.
افغانستان کے جنوب مشرقی صوبوں میں مقامی حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2 مہینوں میں صوبے خوست، پکتیکا اور غزنی میں پولیو کے 4 کیسز دیکھنے کو ملے ہیں. گزشتہ 3 سالوں میں ان صوبوں میں پولیو کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا تھا, لیکن پاکستان کے قبائلی علاقوں سے مہاجرین کے آنے کے بعد یہ تشویش پیدا ہوئی ہے کہ جن صوبوں میں پاکستانی مہاجرین موجود ہیں وہاں پولیو کا خطرہ بھی موجود ہو سکتا ہے. صوبے پکتیکا کا ایک باشندہ.
پاکستان کی دا پولیو ناروغی پیشی دیر سب سے بھی جی
پاکستان میں پولیو کی بیماری زیادہ رجسٹرڈ ہوئی ہے. جنوب مشرقی صوبوں میں جہاں پاکستان کے ساتھ سرحد ہے وہاں لوگوں کو یہ ڈر ہے کہ پولیو کی بیماری اس طرف کا رخ نہ کرے. دوسری جانب صوبے خوست کے صحت ڈپارٹمنٹ کے سربراہ ڈاکٹر ہدایت حمیدی نے بی بی سی کو بتایا کہ پاکستانی مہاجرین کے بچے پولیو ویکسین ہو چکے ہیں لیکن مزید احتیاط کی ضرورت محسوس ہوتی ہے.
کڑوال ہو دے دیر زر فامیلی پشاو خواہ کی دی ویکسین چی دی چی پدے کے ہر کمپائن کے من تقریبا
پاکستانی مہاجرین 3000 سے زیادہ خاندان ہیں, اور ہم نے ہر پولیو کمپین میں 3000 سے زیادہ پاکستانی مہاجرین بچوں کو پولیو کا قطرہ پلایا ہے. پہلے تو انہیں پولیو ویکسین کے بارے میں معلومات ہی نہیں تھا. زیادہ تر لوگوں کے پاس پولیو ویکسین کا کارڈ بھی موجود نہیں تھا. کچھ تو ایسے بھی تھے کہ کسی بھی طرح کا ویکسین نہیں ہوئے تھے. جب مہاجرین کا آنا شروع ہوئی تو ہم نے 7 موبائل ٹیم بھی بنائے تھے اور ہر آنے والے بچے کو پولیو کا خطرہ پلاتے تھے. صوبے خوست، پکتیا اور پکتیکا میں ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ انہیں توقع ہے کہ پہلے کی طرح پولیو ویکسین گھر گھر اور بچے بچے تک پہنچائیں گے, لیکن ڈاکٹروں کے مطابق پھر بھی مشکلات موجود ہے کیونکہ ڈاکٹروں کے بقول پاکستان سے آئے ہوئے بہت کم تعداد میں گھرانے اب بھی اپنے بچوں کو پولیو کا خطرہ پلانے سے گریز کرتے ہیں, جس کی وجہ ان گھرانوں کے درمیان پبلک اویئرنیس کی کمی بتائی جاتی ہے. لیکن شعبہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے بھی کئی کمپین چلانے کی نیت رکھتے ہیں. سعید انور بی بی سی کابل.
تو پاکستان سے لوگ جان بچا کر افغانستان گئے ہیں لیکن ساتھ ان کے پولیو کی بیماری بھی گئی ہے. کیا پاکستانی حکام کو اس بارے میں پتہ بھی ہے؟ پاکستان میں انسداد پولیو کے پروگرام کی وزیر اعظم کی معاون خصوصی عائشہ رضا فاروق سے میں نے پوچھا کہ کیا حکومت کو اس بارے میں معلومات ہیں.
یقیناً افغانستان میں کیسز حال ہی میں جو آئے ہیں ان میں سے کئی جینیٹکلی لنکڈ ہیں ٹو کیسز فرام پاکستان, جس میں ہمارے پاٹا کا ایریا ہے, جس میں خیبر ایجنسی ہے, جس میں بنو اور ایف آر بنو سے بھی ایک ایک کیس لنک کیا گیا ہے. اور اس کے لیے پاکستان حکومت بھرپور کوشش کر رہی ہے. ہم لوگوں نے جو ہمارے بارڈر کراسنگ ہیں, جو کہ فارمل چیک پوسٹ ہیں, وہاں پر ہم یقینی بنا رہے ہیں کہ ہر بچہ جو کراس کرتا ہے اس کو ویکسینیٹ کیا جائے. لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان شیئرز اے لانگ پورس بارڈر وتھ افغانستان, اور جو لوگ پاکستان سے یا افغانستان سے کراس اوور کرتے ہیں وہ صرف فارمل چیک پوسٹ پر نہیں کرتے ہیں, وہ انفارمل جو باقی کراسنگ ہیں وہاں سے کرتے ہیں, جن کو کور کرنا اتنی لمبی ڈورانڈ لائن کو کسی بھی ملک کے لیے بہت مشکل ہے. بہرحال ہم نے اس کے لیے کراس بارڈر افغانستان کے ساتھ کانفرنسز دو کی ہیں, جس کے اندر ہم نے ان کو ریکویسٹ کیا ہے, کیونکہ نیچرلی پاکستان از اے ریسپانسبل اسٹیٹ, جہاں ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان سے پولیو کا خاتمہ ہو, وہاں پر ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہم پولیو کسی اور ملک کو ایکسپورٹ کرے. تو لہٰذا ان کانفرنسز میں افغانستان کی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ کے ساتھ کوشش کی گئی ہے کہ جہاں پر پاکستان کی سائڈ سے بارڈر کراسنگ نان فارمل چیک پوائنٹ پر اگر ہوتی ہے, ہم مس کرتے ہیں, تو وہ اپنی سائڈ پر یقینی بنائیں کہ ایسے لوگ دوسری سائڈ پر نہ جائیں. دا ڈیورانڈ لائن اف یو آر اویئر پاسز تھرو ہاؤسز ایٹ سرٹن پلیسز آلسو. لوگ دونوں سائڈ آف دا بارڈر کام کرنے ایک طرف جاتے ہیں, پھر واپس اپنے گھر دوسرے ساتھ جاتے ہیں. ایک ایک قبیلہ ٹرائب جو ہیں, فیملی جو ہیں, دے آر سپلٹ اراؤنڈ بوتھ سائڈ آف دا بارڈر. تو یہ ریالٹی ہے, اٹس اے چیلنجنگ سچویشن. ہم اس پہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں. ہم نے پرماننٹ ٹرانزٹ پوسٹ بھی اسٹیبلش کیے ہیں گوئنگ فارورڈ ایز پارٹ آف آر اسٹریٹجی, کہ جو پاٹا کے ٹرائبل ایریا سے لوگ نکلتے ہیں ان سب کو ہم ویکسینیٹ کریں.
آپ نے کہا کہ بارڈر پہ یہ اس کی چیکنگ ہوگی اور پولیو کے قطرے بھی پلائے جا سکتے ہیں, لیکن پولیو کے قطرے پلانے کی بڑی مخالفت کی گئی ہے, تو بارڈرز پہ اور چیک پوسٹ پہ کیا یہ مخالفت نہیں ہے؟
جی, حال ہی میں جو ہمارا وزیرستان آپریشن شروع ہوا ہے, آئی تھنک دیٹ ول انشور کہ ہماری ٹیموں کی رسائی ہمارے ٹرائبل ایریاز میں ہر جگہ ہو سکے, اور اس کی وجہ سے جو ڈھائی سال سے ہم کمیونیکیشن نہ وہاں کر سکے ہیں, نہ اویئرنیس وہاں پیدا کر سکے ہیں کہ یہ ایسی بیماری ہے جو کہ اس کا کوئی کیور نہیں ہے اور اس کو پریوینٹ کیا جا سکتا ہے ہر دفعہ پولیو کے دو قطرے لینے سے, یہ اب ہم نے کمیونیکیشن اسٹریٹجی وہاں پہنچانا شروع کی ہے. آئی ایم ویری ہوپ فل, یہ ہمارے بچے ہیں, یہ وہاں ٹرائبل ایریاز میں میکسیمم کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں وزیرستان میں, اور پیپل ول ریئلائز کہ یہ ان کے بچوں کے لیے ہی یہ مہم چلائی جا رہی ہے, اور لہٰذا جو اتنے بچے کرپل ہوئے ہیں, ہم ان کو بہت ایزیلی اس چیز کو پریوینٹ کر سکتے ہیں.
ویسے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس انسداد پولیو مہم کی جو مخالفت ہے اس میں کوئی کمی آئی ہے؟ بیکاز حال میں کراچی میں بھی کچھ واقعات ہوئے ہیں جن پہ حملے کیے گئے پولیو ٹیموں پہ.
جی, جو کراچی میں حملے کیے گئے ہیں وہ پولیس کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. ان کراچی دو پولیس مین جن کو ٹارگیٹ کیا گیا پولیو مہم کے دوران, صرف وہ ہی نہیں ہیں جن کو شوٹ کیا گیا ہے, بلکہ ہمارے بہت سے اور پولیس جو باقی کاموں کے اوپر ڈیوٹی اپنی اور چیزوں کے دے رہے تھے ان کو بھی ٹارگیٹ کا نشانہ بنایا گیا ہے. ہمارے انٹیریئر منسٹری جو ہے وہ بہت کلوزلی ہمارے ساتھ لیزوں میں ہیں, ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں.
لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مخالفت کچھ کم ہوئی ہے یا بڑھی ہے یا وہی ہے؟
ہماری جو ابھی نیشنل ڈرائیو از آلموسٹ اینڈنگ, صرف کچھ علاقوں میں رہ گئی ہے, اس میں بہت پازیٹیو ریزلٹ ملے ہیں, کوریج بہت بہتر ملا ہے, ریفیوزل بہت کم ہوئے ہیں. تو آئی تھنک ایکسٹریمزم ان شاء اللہ اس کا جلد ہی خاتمہ ہو جائے گا, اور اس سے وی ول بی ایبل ٹو پٹ پاکستان رائٹ بیک آن ٹریک.
یہ تھی پاکستان میں انسداد پولیو کے پروگرام میں وزیر اعظم کی معاون خصوصی عائشہ رضا فاروق. پاکستان سے افغانستان جانے والے مہاجرین کے ساتھ پولیو کی بیماری بھی جا رہی ہے, اس بارے میں کئی خدشات ہیں, لیکن اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ اس پر میں نے بات کی تجزیہ کار اور افغانستان میں پاکستان کے سابق سفیر رستم شاہ محمد سے, اور میں نے ان سے پوچھا کہ اس سب کے سیاسی اثرات وہ کیا دیکھتے ہیں.
دیکھیں, یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے اور بہت یہ افسوس کی بات ہے. کوئی 130,000 کے قریب لوگ وہاں جا کے خوص میں انہوں نے پناہ لی ہے, اور جہاں تک ہماری معلومات ہیں وہ واپس آنے کا کوئی ارادہ ان کا نہیں ہے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں شاید ان کی عزت وغیرہ زیادہ, زندگی زیادہ محفوظ ہے. لیکن ایک نیا ڈائمینشن ایڈ ہوا ہے نارتھ وزیرستان کے آپریشن کے نتیجے میں. حکومت کو اس پہ غور کرنا ہوگا کہ ان لوگوں کو واپس کیسے لایا جائے اور کیسے ان کو ترغیب دی جائے, کیسے ان کا جو یہاں پہ انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے, مارکیٹس, مکانات وغیرہ, کیسے ان کو دوبارہ ریہیبلیٹیٹ کیا جائے. یہ ایک مسئلہ ہے. اس وقت تو ساری توجہ اس پہ ہے کہ جو 15-20 لاکھ لوگ سارے ٹرائبل ایریا سے مہاجر بن کے سیٹل ایریا میں آ گئے ہیں, ان کی ریپیٹریشن کا کوئی بندوبست کیا جائے. اور میرے خیال میں کہ حکومت کو پر بھی غور کرنا ہوگا کہ جو خوف میں پاکستانی ٹرائبل مین مہاجرین ہیں افغانستان میں, تو ان کی واپسی کے لیے بھی کوئی پروگرام ان کو بنانا ہوگا.
اور افغانستان کے ساتھ تعلقات پر اس کا کیا اثر پڑ سکتا ہے, یا وہ ایک پرانی بات ہے کہ ڈیورینڈ لائن جو ہے یہ قدرتی قسم کی ایک لائن ہے؟
آج تک افغانستان نے رسمی طور پہ کبھی اس مسئلے کو نہیں اٹھایا. ہاں, پبلک گیدرنگ میں, سپیچز وغیرہ میں باتیں ہوتی رہتی ہیں, لیکن پچھلے 60-65 سال میں کبھی بھی افغانستان نے فارملی اس ایشو کو نہیں اٹھایا کہ اس کی حیثیت کو چیلنج کیا جا سکے. کوس کے مہاجرین جو ہیں ان کا پاکستان ریلیشن پہ کچھ اثر نہیں پڑے گا. ہاں, اگر جو افغان مہاجرین پاکستان میں ہیں ان کو اگر زبردستی حکومت نے دھکیلنے کی کوشش کی واپس لے جانے کی افغانستان میں, تو اس کا ضرور اثر پڑے گا ریلیشن.
اور جو پاکستان سے اب مہاجرین گئے ہیں افغانستان, اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں دونوں ممالک کے تعلقات پہ؟
وہ 1,30,000 ہیں, وہ اگر آپ واپس آنا چاہیں تو واپس آ سکتے ہیں. اس وقت وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ان کے لیے حالات سازگار نہیں ہیں, تو آنے کو تیار نہیں ہے. اپنی مرضی سے گئے ہیں, اپنی مرضی سے وہ آئیں گے. اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں جو لوگ مطالبے کر رہے ہیں کہ افغان مہاجرین کو واپس کیا جائے, تو اس کے بہت سیریس امپلیکیشن ہو سکتے ہیں.
یہ تھے رستم شاہ محمد, تجزیہ کار اور افغانستان میں پاکستان کے سابق سفیر. مہاجرین کے ساتھ ساتھ پاکستان سے افغانستان پولیو کی بیماری کی منتقلی کی رپورٹ اور اس سے متعلق خدشات, یہ تھی آج سیربین کی اہم خبر. ادھر عراق و شام میں سرگرم شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے اعلان کیا ہے کہ اس نے طالبان کے ایک منحرف ترجمان حافظ سعید خان کو پاکستان اور افغانستان کے خطے میں اپنا کمانڈر مقرر کر لیا ہے. ان کی تقرری کا اعلان دولت اسلامیہ نے منسلک ایک ٹویٹر اکاؤنٹ سے نشر کیے جانے والے ایک آڈیو بیان میں سامنے آیا ہے. اس سے پہلے دولت اسلامیہ کے جاری کیے گئے ایک ویڈیو میں حافظ سعید خان کے ساتھ دو افغان طالبان کمانڈرز بھی نظر آ رہے تھے, جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ پاکستان اور افغانستان دونوں میں شدت پسندوں کی حمایت حاصل کر رہے ہیں. اسلام آباد سے سنیے ہارون رشید کی رپورٹ.
پاکستان اور افغانستان میں پہلے طالبان کا سفید پرچم لہرانے کی کوشش کی گئی. اب اس خطے میں نیا اضافہ شام و عراق میں ابھرنے والی اور خود کو دولت اسلامیہ کہلوانے والی تنظیم کا سیاہ پرچم ہے. پاکستانی اور افغان طالبان سے ناراض جنگجوؤں کی ویڈیو چند روز پہلے سامنے آئی تھی, جس میں پاکستانی طالبان جنگجو دولت اسلامیہ سے وفاداری کا عہد کر رہے ہیں. دولت اسلامیہ کی جانب سے اس کی تصدیق اب کی گئی ہے. تاہم پاکستان میں اس تنظیم کی موجودگی پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. چند شہریوں کی رائے.
داعش تو تقریباً پوری دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے, کیونکہ وہ انسانیت کو نہیں دیکھتے, وہ پیسے کو دیکھتے ہیں. اور بتانا چاہیے لوگوں کو, بتانا چاہیے عوام کو, بتانا چاہیے کہ یہ داعش کے آدمی ہیں جو انسانیت کو کسی چیز کے نام پہ نہیں ٹھہراتے.
پاکستان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. کوئی بھی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی جو بھی جس ملک میں بھی ہو, اس کے لیے وہ خطرناک ہے. ہمارا ملک اسلامی ملک ہے, لیکن ہمارے لیے ایسے اسلام کو خطرہ ہے جو یہ داعش وغیرہ یا طالبان یا اس طرح کے کسی بھی طرف سے ہے, وہ ہمارے ملک کے لیے خطرہ ہے.
مسلمان ہی مسلمان کو, نہ اس کو پتا ہے کہ ہم کس کو مار رہے ہیں, نہ مسلمان کو پتا ہے دوسرے کو کہ میں کیوں مار رہا ہوں. یہ ایسے دہشت گردی ہے بس, وہ فرقہ وریت ہے, اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے.
پاکستان کے ساتھ ساتھ افغانستان میں بھی دولت اسلامیہ نے اپنے جنگجوؤں کی موجودگی کا دعویٰ کیا ہے. تاہم افغانستان میں مقامی قبائلی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ داوڑ نامی علاقے میں ایک سابق طالبان کمانڈر ملا رعوف نے اب اپنی وفاداریاں تبدیل کی ہیں اور وہ دولت اسلامیہ کے لیے بھرتیاں بھی کر رہے ہیں. قبائلیوں نے طالبان اور اس نئے گروپ کے درمیان جھڑپوں کے بارے میں بتایا, جس میں بہت ساری ہلاکتیں ہوئی ہیں. ایک افغان قبائلی رہنما کا اس بابت کہنا تھا.
طالبان کے سفید جھنڈے اتار لیے گئے ہیں، داعش کے سیاہ جھنڈے لہرا دیے گئے ہیں، اور جہاں ایسا نہیں ہوا وہاں لوگوں کو بتا دیا گیا ہے کہ وہ طالبان کے جھنڈے اتار دیں اور داعش کے جھنڈے لگانا شروع کر دیں۔
افغان سیکیورٹی فورسز اب تک صرف طالبان کے خلاف لڑنے کی تیاریاں کر رہی تھی، لیکن اب اس نئی تنظیم کے سامنے آنے کے بعد خدشات نے جنم لیا ہے کہ کیا پاکستان اور افغانستان مل کر اس نئے خطرے سے لڑ پائیں گے یا نہیں۔ ہارون رشید، بی بی سی نیوز۔
تو شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے طالبان کے ایک سابق ترجمان حافظ سعید خان کو پاکستان افغانستان کے خطے میں اپنا کمانڈر مقرر کیا ہے۔ میں نے اس پر بات کی جہادی تنظیموں پر کئی کتابوں کے مصنف عارف جمال سے، اور ان سے پوچھا کہ اس اعلان کی اہمیت کیا ہے۔
یہ کافی اہم ہے اس لیے کہ کافی ایک بڑا حصہ طالبان کا اسلامک اسٹیٹ جس کو داعش کہا جاتا ہے کے پاس جا رہا ہے، اور جہاں تک طالبان کا تعلق ہے، طالبان افغانستان میں صرف افغانستان تک رہنا چاہتے تھے۔ پاکستانی طالبان جو تھے وہ سلفی تھے اور وہ پوری دنیا پہ حکومت کرنا چاہتے تھے۔ تو داعش کا افغانستان میں اور پاکستان میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو طالبان کا فیکشن ہے یہ پوری دنیا میں جہاد کرنا چاہتا ہے، اور اس لیے انہوں نے یہاں پر خراسان میں اپنا ایک نمائندہ مقرر کیا ہے۔ پاکستان کے بھی چار بڑے کمانڈر جو ہیں وہ ان کو جوائن کر چکے ہیں، اور خراسان کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک حدیث کے مطابق یہاں سے ایک بہت بڑا لشکر نکلے گا جو پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔
اچھا، اور یہ جو شخص ہیں حافظ سعید خان، ان کی کیا اہمیت ہے، ان کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟
یہ ایک مڈ رینکنگ کمانڈر تھے اور یہ تحریک طالبان پاکستان عورت پلے کی سربراہ رہ چکی ہیں، اور یہ تقریباً ایک ڈیڑھ سال پہلے جب حکیم اللہ محسود کی ہلاکت ہوئی تھی ایک امریکی ڈرون حملے میں، تو وہ طالبان سے علیحدہ ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنا ایک گروپ بنا لیا تھا، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اس وقت سے داعش کے ساتھ منسلک رہے ہیں۔
اچھا، تو یہ بتائیں کہ جو اس وقت تحریک طالبان پاکستان ہے جس کی رہنمائی ملا فضل اللہ کر رہے ہیں، اور اب جو یہ باقی سابق جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں جو داعش کا حصہ بن چکے ہیں، تو ان میں اب کیا فرق ہے؟ ان کی جو کمپوزیشن ہے، ان کے جو ارکان ہے، کیا فرق ہے؟
میں آپ کو ایک پوری دنیا کی جو جہادی تنظیمیں ہیں ان کا ایک ویو دیتا ہوں۔ مڈل ایسٹ میں، مشرق وسطی میں جو داعش ہے وہ ایک سلفی تنظیم ہے، افریقہ میں جو نائجیریا میں بوکو حرام ایمرج ہوئی ہے وہ بھی ایک سلفی تنظیم ہے، اور پاکستان میں پہلے سے سب سے بڑی سلفی تنظیم موجود ہے جماعت الدعویٰ۔ یہ سب جو لوگ ہیں یہ خاص انتہا پسند ہیں اور ان کی آئیڈیالوجی ایک دوسرے سے بالکل ملتی ہے۔ پاکستان میں جو طالبان تھے وہ دیوبندی تھے اور وہ بہت زیادہ گلوبل ان کا ویژن نہیں تھا، مگر پچھلے 10 سے 15 سال میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو طالبان پاکستان کے دیوبندی تھے وہ سلفزم کی طرف بہت زیادہ رائج ہو رہے ہیں، اور ان کے جو گروپ ہیں وہ ٹوٹ ٹوٹ کے سلفی گروپ بن رہے ہیں، اور یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس کی وجہ سے جو جماعت الدعویٰ ہے وہ بھی اپنے آپ خطرے میں محسوس کر رہی ہے، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ ابھی گلوبل جہاد جو ہے اس کے لیے وقت نہیں آیا، ابھی وہ پاکستان پہ پہلے قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد یہاں سے وہ پوری دنیا میں چھانا چاہتے ہیں، مگر یہ دوسرے جو گروپ ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ وقت آ گیا ہے اور ہمیں نہ صرف پاکستان میں جہاد کرنا ہے بلکہ پوری دنیا میں جہاد کرنا ہے۔
اچھا، یہ بتائیں کہ ماضی میں دیکھا گیا جو اس طرح کی جہادی تنظیمیں تھیں ان سے ایک اسٹیبلشمنٹ کے ایک حصے کا ایک طرح سے رابطہ تھا، تھوڑا بہت ان کے رابطے رہتے تھے، اب داعش جیسے جیسے مضبوط ہو رہی ہے یا اس خطے میں آ رہی ہے تو ان کا کیا تعلق ہوگا مختلف اداروں سے؟ ان کا بالکل ہی تعلقات نہیں ہوں گے، روابط نہیں ہوں گے، کیا ہوگا؟
جی، ان کے بالکل روابط ہیں اور یہ ایک دوسرے کے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نیچرل الائز بنتے ہیں۔ اگرچہ جماعت الدعویٰ اسلامی اسٹیٹ کی داعش کی حمایت نہیں کر رہی پبلکلی، لیکن وہ آئیڈیولوجیکلی نظریاتی طور پر اتنے قریب ہیں کہ اس کی مخالفت بھی نہیں کر رہے. تو ان کا یہ خیال ہے کہ شاید کچھ سالوں میں جب یہ سب کچھ پھیل جائے گا تو ہم اکٹھے ہو جائیں گے.
لیکن اسٹیٹ کے جو روابط رہے ہیں جہادی تنظیموں کے ساتھ، اس میں اس گروپ کا کیا کردار ہوگا؟
جہاں تک تو پاکستانی ریاست کا تعلق ہے، یہ ابھی تک کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہے کہ پاکستانی ریاست جو ہے وہ داعش کو کسی حد تک سپورٹ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. لیکن وہ گروپ جن کو پاکستانی ریاست نے سپورٹ ماضی میں کیا ہے یا ابھی بھی کر رہی ہے، ان کے بڑے قریبی روابط ہیں. اور وہ
یہ تھے مصنف عارف جمال. سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں.
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائے گے آپ کے ساتھی جو ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے.
قتل قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے. سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے.
کھیلوں کی خبریں سنیے عبدالرشید شکور سے.
پاکستانی کرکٹ ٹیم عالمی کپ کی تیاری کے سلسلے میں نیوزی لینڈ میں اپنا دوسرا پریکٹس میچ ایک وکٹ سے ہار گئی. لنکن میں پریزیڈنٹ 11 کے خلاف میچ میں پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستانی ٹیم نے 7 وکٹوں پر 267 رنز سکور کیے. کپتان مصباح الحق نے صرف 89 گیندوں پر 1 چھکے اور 11 چوکوں کی مدد سے 88 رنز بنائے. مصباح الحق نے پہلے پریکٹس میچ میں سینچری سکور کی تھی. عمر اکمل نے بھی عمدہ بیٹنگ کرتے ہوئے 8 چوکوں اور 3 چھکوں کی مدد سے 77 رنز سکور کیے. انہیں احسان عادل نے آؤٹ کیا جو یہ میچ پریزیڈنٹ 11 کی طرف سے کھیلے. صہیب مقصود نے 25 اور بلاول بھٹی نے 23 رنز بنائے. سرفراز احمد اوپنر کی حیثیت سے کھیلے اور 0 پر آؤٹ ہوئے. یونس خان دوسری مرتبہ بڑی اننگز کھیلنے میں ناکام رہے اور صرف 7 رنز بنا پائے. جواب میں پریزیڈنٹ 11 نے مائیکل پولارڈ کے شاندار 153 رنز کی بدولت مطلوبہ اسکور آخری اوور کی 5ویں گیند پر 9 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا. پولارڈ کی اننگز میں 16 چوکے اور 3 چھکے شامل تھے. محمد عرفان اور بلاول بھٹی نے 3-3 وکٹیں حاصل کیں، لیکن سہیل خان خاصے مہنگے ثابت ہوئے. انہوں نے 9.5 اوورز میں 81 رنز دے کر 2 وکٹیں حاصل کیں. آسٹریلین اوپن میں روجر فیڈرر کے بعد رافیل نڈال کو بھی شکست ہو گئی. عالمی نمبر 3 کو کوارٹر فائنل میں ٹامس برڈش نے 6-2، 6-0 اور 7-6 سے ہرا دیا. مسلسل 17 میچوں میں شکست کے بعد یہ برڈش کی نڈال کے خلاف پہلی جیت ہے. سیمی فائنل میں ٹامس برڈش کا مقابلہ اینڈی مرے سے ہوگا، جنہوں نے نک کرگیس کے خلاف کوارٹر فائنل میچ 6-3، 7-6 اور 6-3 سے جیتا. خواتین مقابلوں میں ماریا شروپووا سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں. ٹیونس اور کانگو کی ٹیمیں افریقن نیشن کپ فٹ بال کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئیں.
کھیلوں کی خبریں اپنے سدی عبدالرشید شکور سے. امریکی صدر براک اوباما نے ہندوستان سے کہا ہے کہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی پیدا کریں اور برداشت کو اپنائیں. اس کی تفصیل سنیے گا پروگرام میں آگے چل کر. لیکن اب سیربین کے نصف پر وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا. سنیے شمائلہ خان سے.
افغانستان میں حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان کے قبائلی علاقوں سے آنے والے مہاجرین کے علاقوں سے پولیو کے 4 نئے کیسز سامنے آئے ہیں.
پاکستان کی فوج کے تعلقات عامہ آئی ایس پی آر سے جاری بیان کے مطابق شمالی وزیرستان میں جیٹ طیاروں کی بمباری میں 53 شدت پسند مارے گئے ہیں. امریکہ کے شمال مشرقی حصے اور خصوصاً نیویارک اور بوسٹن شہر جونو نامی برفانی طوفان کی وجہ سے شدید متاثر ہیں. امریکی صدر باراک اوباما اپنے وفد کے ہمراہ شاہ عبداللہ کے انتقال پر اظہار تعزیت کرنے سعودی عرب پہنچے ہیں. لیبیا میں مسلح افراد نے دارالحکومت تریپولی کے سب سے مشہور ہوٹلز میں سے ایک کورنتھیا پر حملہ کیا ہے جس میں 3 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں. ارجنٹائن کی صدر نے ایک سرکاری وکیل کی ہلاکت کے بعد ملک کی خفیہ ایجنسی کو تحلیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے. حالات حاضرہ کا پروگرام سربین اب بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان اور خیبر ایجنسی میں شدت پسندوں کے ٹھکانوں پر فضائی بمباری کی اطلاعات مل رہی ہیں, لیکن ہلاکتوں کے حوالے سے متضاد اطلاعات موصول ہوئی ہیں. سنیے پشاور سے عزیز اللہ خان کی رپورٹ.
شمالی وزیرستان ایجنسی سے مقامی ذرائع نے بتایا کہ جیٹ طیاروں نے تحصیل دتخیل میں مختلف مقامات پر شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا. یہ حملے الوڑا منڈی, کجم دخیل, لٹکا اور جوئے شیدگئی کے مقامات پر کیے گئے. اس کاروائی میں ہلاکتوں کے بارے میں متضاد اطلاعات موصول ہوئی ہیں. بعض ذرائع نے بتایا کہ اس کاروائی میں شدت پسندوں کا جانی نقصان تو ہوا ہے, لیکن یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ کتنے افراد ہلاک ہوئے. تاہم بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ اس کاروائی میں 9 افراد ہلاک ہوئے ہیں. اس بارے میں فوج کے تعلقات عامہ کے محکمے آئی ایس پی آر نے تاحال کوئی بیان جاری نہیں کیا. چند روز پہلے بھی سیکیورٹی فورسز نے دتخیل کے علاقے میں فضائی بمباری کی تھی, جس میں فوج کے تعلقات عامہ کے محکمے کے بیان کے مطابق 35 شدت پسند ہلاک ہو گئے تھے. شمالی وزیرستان ایجنسی میں جاری فوجی آپریشن ضرب عزم گزشتہ سال وسط جون سے شروع کیا گیا, جس میں حکام کے مطابق 1200 سے زیادہ افراد ہلاک کیے جا چکے ہیں. ادھر آج خیبر ایجنسی میں بھی سیکیورٹی فورسز نے فضائی بمباری کی ہے, جس میں مقامی ذرائع کے مطابق 16 افراد کے ہلاک اور 12 کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے. یہ کاروائی وادی تیراہ میں کوکی خیل کے علاقے وچاونا, سروالا, کمبر خیل کے علاقے ترخوکس اور مدخیل کے علاقے لکئی میں کی گئی ہے. ایسی اطلاعات ہیں کہ اس کاروائی میں شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. خیبر ایجنسی میں گزشتہ سال دسمبر میں خیبر ون کے نام سے باقاعدہ فوجی آپریشن شروع کیا گیا تھا, جبکہ اس سے پہلے بھی وادی تیراہ میں سیکیورٹی فورسز کی کاروائیاں جاری تھیں. خیبر ایجنسی میں گزشتہ 4 سالوں سے یہ کاروائیاں جاری ہیں, جس وجہ سے بڑی تعداد میں لوگ نقل مکانی پر مجبور ہوئے ہیں. گزشتہ روز گورنر خیبر پختونخوا مہتاب احمد خان نے کہا تھا کہ تحصیل باڑہ کے متاثرین کی اپنے علاقوں کو واپسی کا سلسلہ وسط فروری سے شروع ہوگا. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
اور اب کچھ بات کرتے ہیں 16 دسمبر کو پشاور کے عامی پبلک سکول پر حملے کے بعد کے واقعات کی. اب صوبائی حکومت نے, خیبر پختونخوا کی حکومت نے ٹیچرز کو ہتھیار رکھنے کی اجازت دیتی ہے. اساتذہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہمارے ایک نامہ نگار شہزیب جیلانی نے پشاور کے ایک سکول ٹیچر سے اس بارے میں بات کی.
میرا نام محمد اقبال ہے, یہاں سینئر فزیکل ایجوکیشن ٹیچر ہوں, اور ریسنٹلی جو واقعات ہوئے تو اس کے تناظر میں مجھے سیکیورٹی کے وہ ڈیوٹی حوالی تھی.
تو آرمی پبلک اسکول پر حملے کے بعد جی آپ کو کتنے لوگوں کو ہتھیار اور دینا پڑا ہے سیکیورٹی کے لیے
اسکول میں؟
ہاں, اسٹاف میں.
اسٹاف پہ ہم نے دیے 1, 2, 3, 4, 5.
تو 5 لوگ جو نائب قاصد رینک کے
جی
ہیں
جی,
اب وہ سیکیورٹی کے فرائض بھی
جی وہ ڈے کو ہوتے ہیں, اور 4 جو ہمارے پرماننٹ چوکیدار ہیں اسکول کے, واچ مین, وہ رات کو ہوتے ہیں.
ان لوگوں کی ٹریننگ ہوئی ہے کہ ہتھیار کیسے چلانا ہے, کیا کرنا ہے؟
بیسیکلی ان کو تو ٹریننگ نہیں دی ہے, لیکن ہم بلانگ ایسے ٹیریٹری سے کرتے ہیں کہ جہاں یہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو پٹھانوں کے اس میں معاشرے میں, تو میرے خیال میں ہم سب سے پہلی جو آواز سنتے ہیں تو وہ فائر کی آواز ہوتی ہے, تو دے آر فیملیئر ود ویپنز. انشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی.
تو آپ کے خیال میں یہ صحیح ہے؟
اگر کوئی آئے گا تو ٹھیک ہے نا, ہم مریں گے, ہمارے سر کٹیں گے, ہم تو تماشا نہیں دیکھ سکتے کہ ہمیں قطار میں کھڑا کر دے کہ بھائی شوٹ کر دو. تو کم از کم یہ تو دل میں نہیں ہوگا کہ اگر میرے پاس کچھ ہوتا تو کم از کم میں بھی کچھ کر سکتا. تو یہی ہے, اس پہ امید پہ ہم نے وہ گن رکھا ہے, ایسی نہیں ہے. تو باقی سیکیورٹی اور وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, موت اور زندگی یہ سب کچھ تو وہاں سے ہے. تو اس پہ ہمارا یہ ہے فیتھ ایز اے مسلم کہ اس کے لیے ایک دن مقرر ہے, ایسا نہیں ہے. لیکن انیوژولی مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں قلم ہونا چاہیے تھا، ہمارے ہاتھ میں ویپن آ گئے، لیکن یہ سب کچھ ہم ان بچوں کی خاطر کر رہے ہیں، ہمارے بھی بچے ہیں، یہ بھی ہمارے بچے ہیں، ایک ہمارے قوم کا مستقبل ہے، ان کے لیے انشاءاللہ جو بھی کرنا پڑا ہم کریں گے۔
یہ تھے پشاور کے ایک اسکول ٹیچر محمد اقبال، جو ہمارے ساتھی شہزیب جیلانی سے بات کر رہے تھے۔ میں نے شہزیب جیلانی سے اس پر مزید بات کی اور ان سے پوچھا کہ انہوں نے محمد اقبال سے بات کی اور بہت سے لوگوں سے بات کی، تو کیا لوگ کیا کہہ رہے تھے حکومت کے اس فیصلے کے بارے میں؟
16 دسمبر کے سانحے کے بعد جب اسکول دوبارہ کھلے، پاکستان بھر میں والدین میں بے چینی تھی، کیونکہ ملک بھر میں 80,000 اسکول ہیں جہاں پہ سیکیورٹی کے خدشات نے جنم لیا، لیکن عمومی طور پر اساتذہ جو ہیں وہ اس کے خلاف ہیں۔ پشاور میں جس وقت ہم تھے تو وہاں پہ صوبے بھر کی ٹیچرز یونین کی ایک میٹنگ تھی جس میں کئی سو اساتذہ آئے ہوئے تھے مختلف اضلاع سے، اور انہوں نے یہ بات بالکل واضح طور پر کہی کہ ہمارا کام اب سیکیورٹی گارڈ بننا نہیں ہے، ہمارا کام پڑھانا ہے۔ ان کی شکایت یہ ہے کہ پہلے ہی حکومت ان سے اتنے کام لیتی ہے پڑھائی کے علاوہ، ان سے پولیو کی مہم بھی چلوائی جاتی ہے، جب الیکشن ہوتے ہیں تو یہی اساتذہ جو ہیں یہ پولنگ اسٹیشن بھی سنبھالتے ہیں۔ تو اساتذہ کا یہ کہنا ہے کہ انہیں اپنے کام پر توجہ دینے کے لیے چھوڑا جائے، نہ کہ یہ دوسرے سیکیورٹی کے معاملات میں الجھایا جائے۔
جو تجویز ہے کہ اساتذہ کو مسلح کیا جائے، اساتذہ جو ہیں سیکیورٹی کے انچارج ہو جائیں اسکولس پہ، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ ایک طرح سے ریاستی ناکامی ہی ہے۔ اب حکام یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے، اپنی حفاظت آپ کریں۔
خیبر پختونخوا کے جو پولیس کے آئی جی ہیں ناصر دورانی، ان سے ہماری بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ حکومت سے یا پولیس سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ کر رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صرف اگر ایک صوبے کی ہم بات کریں خیبر پختونخوا کی، تو وہاں پر 45,000 سے زیادہ اسکول ہیں، اتنی تو پولیس بھی نہیں ہے وہاں پہ۔ تو ہر اسکول کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی یا پولیس ڈپلوائے کرنا انہوں نے کہا کہ ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اسکولوں کا بھی تعاون چاہیے، اساتذہ کا بھی چاہیے، اور عوام کا عمومی طور پر ہمیں تعاون چاہیے تاکہ ہم مل کر اس معاملے کا سامنا کریں۔ اب جو بڑی متنازع بات ہے وہ یہ کہ حکومت نے خود یہ تجویز دی تھی کچھ ہفتے پہلے کہ اسکولوں میں سیکیورٹی کے لیے دیواریں اونچی کرنا ہوں گی، تاریں لگائی جائیں گی، سی سی ٹی وی کیمرے لگائے جائیں گے، اور ایک تجویز یہ بھی تھی کہ اگر اساتذہ چاہتے ہیں کہ انہیں لائسنس ایشو کیا جائے اپنی حفاظت کے لیے تو حکومت اس کی بھی حمایت کرے گی۔ لیکن جب سے یہ ٹیچرز یونین نے اور سول سوسائٹی نے اس پہ کافی تنقید کی ہے، یہ ایک متنازع معاملہ بن گیا ہے، تو حکومت نے پھر کچھ یو ٹرن بھی کیا ہے، اور پچھلے ہفتے ہی صوبائی وزیر تعلیم عاطف خان نے یہ کہا کہ نہیں، ہم زور نہیں دے رہے اساتذہ پہ، لیکن اگر وہ چاہتے ہیں تو ہم انہیں لائسنس ایشو کریں گے۔
لیکن ایک چیز یہ بھی ہے شازیب کہ پچھلے چند سالوں میں تو پاکستان میں یہ کوشش رہی تھی کہ ڈس آرم کیا جائے معاشرے کو، اور جو اتنا اسلحہ ہے موجود اس کو کسی طرح سے نکالا جائے معاشرے میں سے، ایمنسٹی بھی دی گئی تھی کہ اپنا اسلحہ جو بھی ہے اسے جمع کرائیں، لیکن یہ تو بالکل ایک یو ٹرن ہو جائے گا، اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں معاشرے پہ اور پوری جو صورتحال ہے اس پہ؟
جب حکومتیں آئیں اور انہوں نے یہ نعرہ لگایا کہ ہتھیار غیر قانونی جن کے پاس ہیں وہ جمع کرائیں، تو اسے عام طور پر یہاں پہ ایک لطیفے کے طور پہ لیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے۔ یہاں پہ ہر چوتھے پانچویں آدمی کے پاس اپنا اسلحہ ہے اور ان کے پاس لائسنسز بھی نہیں ہوتے۔ اگر ہم خیبر پختونخوا کی بات کریں، جن ٹیچر کی آپ نے بات سنی، پی ٹی ٹیچر کی، انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلی آواز جو وہ سنتا ہے وہ گولی کی آواز ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے پختون معاشرے میں جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو لوگ فائرنگ کرتے ہیں، اذان سے بھی پہلے جو ہے وہ گولی کی آواز سنتا ہے۔ تو ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے یہاں ہتھیار کھلونے کے طور پر دیکھا جاتا ہے مجبوراً، اب ہم ٹیچرز بھی اگر ہتھیار لا رہے ہیں اسکول میں تو کوئی ہمارے بچوں کو بہت زیادہ اس کا نفسیاتی اثر ہوگا۔ لیکن آپ کی بات یہ صحیح ہے کہ جتنے ہتھیار زیادہ ہوں گے سوسائٹی میں، معاشرے میں، اگر اسکولوں میں بھی لوگوں کے پاس ہتھیار ہوں گے تو پھر یہ معاشرہ کس طرف جائے گا؟ 2 ہفتے پہلے ہی اسلام آباد میں ایک واقعہ ہوا جہاں پہ یہ اسکول سیکیورٹی گارڈ جو ہے وہ کھڑا ہوا تھا، ایک طالبہ اندر جا رہی تھیں، اس سے غلطی سے گولی چل گئی، وہ وہاں پہ ہلاک ہو گئی۔ تو ہمارے یہاں لوگ ٹرینڈ تو ہوتے نہیں ہیں، ان کو ہتھیار نہ چلانا صحیح سے آتا ہے نہ سنبھالنا آتا ہے، اور اگر اس طرح ہر دوسرے آدمی کے پاس ہتھیار ہوگا ظاہر ہے کہ رسک بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اس سے آپ کے مسائل کم نہیں ہوتے۔
یہ تھے شہزیب جیلانی جو بات کر رہے تھے پشاور میں عامی پبلک اسکول پر حملے کے بعد اساتذہ کو اب مسلح کرنے کے معاملے پر۔ ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ وہ گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے قتل کے مقدمے کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر بھی کرنے کو تیار ہیں، جبکہ اس مقدمے میں موت کی سزا پانے والے مجرم کے وکیل کا کہنا تھا کہ پشاور واقعے کے بعد اگر ملک میں دہشت گردی کے مقدمات جلد نمٹانے کا فیصلہ نہ ہوا ہوتا تو شاید ان کی درخواست کی سماعت اگلے 3 سال تک بھی نہ ہوتی۔ اسلام آباد سے سنیے شہزاد ملک کی رپورٹ۔
جسٹس نور الحق قریشی کی سربراہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے انسداد دہشت گردی کی عدالت سے گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے قتل کے مقدمے میں موت کی سزا کے فیصلے کے خلاف مجرم ممتاز قادری کی طرف سے دائر کی گئی درخواست کی سماعت کی۔ مجرم کے وکیل اور لاہور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس خواجہ محمد شریف نے کہا کہ اس مقدمے میں نہ تو شکایت کنندہ کی طرف سے ابھی تک کوئی عدالت میں آیا ہے اور نہ ہی وفاقی حکومت اس مقدمے کی پیروی کرنے کو تیار ہے۔ بینچ میں موجود جسٹس شوکت صدیقی نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ اس تاثر کو زائل ہونا چاہیے کہ اس مقدمے کے استغاثہ کسی خوف کی وجہ سے مقدمے کی پیروی کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اس مقدمے میں سرکاری وکیل جہانگیر جدون اور ایڈوکیٹ جنرل میاں رعوف نے کہا کہ انہیں اس مقدمے کی تیاری کے سلسلے میں کچھ وقت درکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تک اس مقدمے میں وکیل استغاثہ کا تقرر ہونا باقی ہے اور اگر عدالت کسی کو وکیل استغاثہ مقرر کر دے تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، جس پر بینچ کے سربراہ کا کہنا تھا کہ سرکاری وکیل کا تقرر حکومت کرتی ہے اور عدالت کا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے حالات میں مقدمات کے فیصلوں میں تاخیر کی ذمہ داری عدالتوں پر ڈال دی جاتی ہے، جو کہ مناسب نہیں ہے۔ جسٹس نور الحق قریشی کا کہنا تھا کہ عدالت گورنر پنجاب کے قتل کے مقدمے کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر کرنے کو بھی تیار ہے۔ سماعت کے موقع پر مجرم ممتاز قادری کے حامیوں کی ایک خاصی تعداد اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر موجود تھی، تاہم قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں نے ان میں سے کسی کو بھی عدالت کے احاطے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ یاد رہے کہ مجرم ممتاز قادری کو انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 1 اکتوبر 2011 کو سلمان تاثیر کے قتل کے اعتراف پر موت کی سزا سنائی تھی، جبکہ 11 اکتوبر 2011 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے مجرم کی درخواست پر سزائے موت پر عمل درآمد روک دیا تھا، جس کے خلاف وفاق نے ابھی تک عدالت عالیہ میں کوئی درخواست دائر نہیں کی۔ ممتاز قادری کا تعلق پنجاب پولیس کی ایلیٹ فورس سے ہے اور وہ سلمان تاثیر کی ذاتی سیکورٹی پر تعینات تھے۔ 4 جنوری 2011 کو مجرم نے گورنر پنجاب کو مبینہ طور پر توہین رسالت کے قوانین کی مخالفت کرنے پر قتل کر دیا تھا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
ادھر پاکستان کے صوبے بلوچستان کے علاقے سورینج سے 4 افراد کو اغوا کیا گیا ہے۔ اغوا ہونے والے افراد کوئلے کے شعبے میں کام کرنے والی سرکاری کمپنی کے ملازمین تھے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں کوئٹہ سے محمد کاظم۔
ان افراد کو سورینج کے علاقے سے اغوا کیا گیا۔ مقامی انتظامیہ کے اہلکار کے مطابق اس علاقے میں نامعلوم مسلح افراد گزشتہ شب 12:30 بجے ایک ایمبولینس میں پی ایم ڈی سی یعنی پاکستان منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے کوئلہ کان آئے اور کمپنی کے 7 ملازمین کو اغوا کر لیا۔ اغوا کاروں نے بعد میں 3 افراد کو چھوڑ دیا، جبکہ باقی 4 ملازمین کو نامعلوم مقام پر منتقل کیا۔ اس واقعے کے بارے میں کول مائنز لیبر فیڈریشن کے صدر بخت نواب کا کہنا ہے۔
رات کے 12 سے 1 بجے کے درمیان میں کچھ مسلح لوگ آئے تھے اور 7 ملازمین کو اٹھا کے لے گئے تھے، جن میں سے 3 بازیاب ہو چکے ہیں اور 4 ابھی تک باقی ہیں۔ 4 میں سے 2 جو ہے 3 یہاں کے لوکل بندے ہیں، 1 کا تعلق ہانے سے اور 2 جو ہے بلوچ برادری سے اور 1 کا تعلق سوات ضلع شانگلہ سے ہے۔
دیگر صنعتیں نہ ہونے کی وجہ سے کوئلے کی کانکنی بلوچستان کی سب سے بڑی صنعت ہے۔ بخت نواب کا کہنا ہے کہ کوئلے کی کانکنی سے 1,05,000 کارکن وابستہ ہیں۔ ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد کا تعلق خیبر پختونخوا کے علاقے سوات اور شانگلہ سے ہے۔ بلوچستان میں آلات کی خرابی کے بعد نہ صرف پہلے بھی کوئلے کی کانوں میں کام کرنے والے کانکنوں کے اغوا کے واقعات پیش آتے رہے ہیں، بلکہ بعض واقعات میں مغویوں کو ہلاک بھی کیا گیا۔ بخت نواب کہتے ہیں کہ کوئلہ کے کانوں میں کام کرنے والے عدم تحفظ کا شکار ہیں۔
سیکورٹی کے حوالے سے ہم لوگ بالکل مطمئن نہیں ہیں، اگر سیکورٹی ہوتا تو یہ حالات نہیں ہوتی۔ بار بار ہمارے ورکروں کو مارا جاتا ہے اور ہر جگہ مروڑ میں بھی ہوا ہے، دوسرے علاقوں میں بھی ہوا ہے۔ ہمارا آخر قصور کیا ہے؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں اگر کسی کو ہمارے کام کرنے پہ اعتراض ہو تو ہمیں کہہ دے، ہم لوگ کام ہی نہیں کریں گے یا پھر روزگار بھی نہیں کریں گے، لیکن ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے، نہ کچھ قصور معلوم ہے نہ کچھ ہے۔ تو ہمارے غریب ورکروں کو لے جایا جا رہا ہے۔ اور
بلوچستان میں رواں سال کے دوران اغوا کا یہ دوسرا بڑا واقعہ ہے۔ اس سے قبل 4 جنوری کو ضلع قلعہ سیف اللہ سے 10 مسافروں کو اغوا کیا گیا تھا، جن میں سے 1 کو ہلاک کیا گیا جبکہ 5 کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ قلعہ سیف اللہ سے اغوا ہونے والے 3 مغوی تال بازیاب نہیں ہوئے۔ اسی طرح گزشتہ سال کے آخر میں کوئٹہ اور تربت سے اغوا ہونے والے 2 ڈاکٹروں کے علاوہ چاغی سے اغوا ہونے والے سکھ تاجر کی بازیابی بھی تعال ممکن نہیں ہو سکی. محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ.
سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. امریکہ کے شمال مشرقی علاقوں میں برفانی طوفان سے زندگی بہت بری طرح متاثر ہوئی ہے. نیو یارک اور بوسٹن میں عام زندگی، شہری زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے. اس کی تفصیل سنیے نیو یارک سے سلیم رضوی کی اس رپورٹ میں.
اس برفانی طوفان کو نیو یارک کے علاقے میں اب تک کا سب سے بدترین طوفان کہا جا رہا ہے. اس طوفان کے دوران برف باری کے ساتھ 50 میل فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوائیں بھی چلنے کے امکان ہے اور 3 فٹ تک برف گرنے کا خدشہ ہے. نیو یارک، نیو جرسی، کنیکٹیکٹ اور میساچوسٹس صوبوں میں اس طوفان کا اثر زیادہ ہوگا اور ان صوبوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. نیو یارک شہر کے میئر بل دی بلاسیو نے بھی ایمرجنسی کا اعلان کرتے ہوئے شہریوں کو خبردار کیا. امکان یہ ہے کہ یہ طوفان سب سے بدترین طوفان ہوگا اور لوگوں کو تیار رہنا چاہیے. ہم آج ایمرجنسی نافذ کر رہے ہیں اور دیگر کئی اقدام کیے جا رہے ہیں جس سے لوگوں کو محفوظ رکھا جا سکے اور شہر کی بھی حفاظت کی جا سکے. طوفان سے نمٹنے کے لیے شہر اور صوبے کی انتظامیہ نے تیاریاں مکمل کر لی ہیں. نیو یارک کے میئر بل دی بلاسیو نے بتایا کہ سڑک سے برف ہٹانے کے لیے ہزاروں ورکر اور 2500 سے زیادہ خصوصی گاڑیاں تیار ہیں. اس کے علاوہ پولیس، آگ بجھانے کا عملہ اور ایمرجنسی ٹیمیں بھی مستعد ہیں. حکام نے طوفان کے تیز ہونے سے پہلے ہی لوگوں سے اپنے گھروں کو پہنچ جانے کو کہا ہے اور چونکہ سڑک پر برف ہے اور اس سے پھسلن ہو گئی ہے اس لیے کار کا استعمال نہ کرنے کی بھی گزارش کی ہے اور شہریوں سے گھروں کے اندر ہی رہنے کی تاکید کی جا رہی ہے. اس طوفان اور تیز ہواؤں کے سبب کچھ علاقوں میں بجلی کے تار ٹوٹنے کے خدشات ہیں جس سے کئی دنوں تک لاکھوں لوگ بغیر بجلی کے بھی ہو سکتے ہیں. اس لیے لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اگلے چند دنوں کے لیے اپنے گھروں میں کھانے پینے کی چیزیں اور دوسری ضروری اشیاء اکٹھا کر لیں. طوفان کے تیز ہونے سے پہلے لوگ اپنی خریداری میں مصروف دکھے.
ایمرجنسی ہے نا، اس لیے
بہت لوگ آیا پانی کے لیے، ڈرائی فوڈ کے لیے، بہت بہت لوگ سنو ہے نا، کھانا کے لیے، بچے کے دودھ ہے.
میں یہاں اس پیٹرول پمپ پہ آیا ہوں، یہاں لمبی قطاریں دیکھ رہا ہوں میں گاڑیوں کی اور یہاں لوگ تیل بھروا رہے ہیں. پوچھتے ہیں یہاں کے جو مالک ہیں سید حیدر صاحب، وہ کیا کہتے ہیں کہ اتنا آج کیا بھیڑ زیادہ ہو گئی آج برف باری کی وجہ سے؟
بہت زیادہ لوگ آ رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے ختم ہو جائے گا گیس، تو اس لیے پبلک بہت زیادہ آ رہی ہے. اسٹاک کرنا، حالانکہ سٹی نے تو منع کیا ہے کہ کل نہ نکلے، ڈرائیو نہ کریں، لیکن پبلک تو اپنی ضروریات کے لیے لیتی ہے چیزیں.
رات کی 11 بجے کے بعد طوفان اور تیز برف باری کے سبب سبھی ٹرینوں کو رد کر دیا جائے گا اور شاہراہوں پر ایمرجنسی کی گاڑیوں کے علاوہ ساری ٹریفک مکمل طور پر بند کر دی جائے گی. علاقے کے سارے ایئرپورٹوں پر ہزاروں پروازیں رد کر دی گئی ہیں. منگل کے روز سکول اور زیادہ تر دفاتر بھی بند کر دیے گئے ہیں. اس طوفان سے 5 کروڑ سے زیادہ لوگ متاثر ہو سکتے ہیں. حکام کا خیال ہے کہ منگل کی شام طوفان گزر جانے کے بعد بھی کچھ وقت تک سڑکوں پر آمد و رفت نہ ہو سکے گی اور ایمرجنسی نافذ رہ سکتی ہے. سلیم رضوی، نیو یارک.
اور امریکہ کے شمال مشرقی علاقوں میں برفانی طوفان سے پیدا ہونے والے حالات کی اگر آپ تصاویر دیکھنا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر تشریف لائیے. امریکہ کے صدر باراک اوباما نے بھارت کے اپنے 3 روزہ دورے پر ہند میں ترقی، تعاون و اشتراک کی بات کی، بڑے پروجیکٹوں میں شرکت کے وعدے کیے، جدید ترین ٹیکنالوجی منتقل کرنے کی راہ ہموار کی، دونوں ملکوں کی مضبوط جمہوری روایات کا ذکر کیا، لیکن روانگی سے پہلے یہ پیغام بھی دیا کہ آگے بڑھنا ہے تو مذہبی رواداری کا دامن نہ چھوڑیں. دلی سے سہیل حلیم.
انڈیا میں گزشتہ کچھ عرصے سے مذہبی منافرت میں اضافہ ہوا ہے اور گھر واپسی کے نام پر مذہب کی تبدیلی ایک انتہائی متنازع سماجی اور سیاسی مسئلہ بنا ہوا ہے، لیکن اس موضوع پر وزیر اعظم نریندر مودی اب تک خاموش رہے ہیں. صدر اوباما نے دلی کے سری فورٹ آڈیٹوریم میں اپنی تقریر کا ایک بڑا حصہ مذہبی یکجہتی اور عدم مساوات کے نام کیا.
انڈیا از ڈیفائنڈ بائی کاؤنٹلیس لینگویجز اینڈ ڈائیلیکٹس اینڈ ایوری کلر اینڈ کاسٹ اینڈ کریڈ جینڈر.
ان کا کہنا ہے کہ انڈیا کی رنگا رنگی ہی اس کی پہچان ہے. یہاں بے شمار زبانیں بولی جاتی ہیں، ہر رنگ و نسل اور مذہب کے لوگ رہتے ہیں. امریکہ میں بھی ہر رنگ و نسل اور قومیت کے لوگ رہتے ہیں. دنیا میں آج بھی بہت عدم مساوات ہے، لیکن مجھے یہ کہتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہم ایسے ممالک میں رہتے ہیں جہاں ایک باورچی کا بیٹا امریکہ کا صدر بن سکتا ہے اور ایک چائے بیچنے والا وزیر اعظم.
We're also proud to live in countries where even the grandson of a cook can become president, and even a tea seller can become prime minister.
اور پھر انہوں نے اس متنازع موضوع کا ذکر کیا جس پر بحث دن بہ دن تلخ ہوتی جا رہی ہے۔
Across our two great countries, we have Hindus and Muslims, Christians and Sikhs and Jews and Buddhists and Jains and so many
faiths. ان کا کہنا ہے کہ ہمارے دونوں ملکوں میں ہندو اور مسلمان، یہودی اور بودھ، عیسائی، سکھ اور جین اور کئی دوسرے مذاہب پر عمل کرنے والے لوگ رہتے ہیں۔ گاندھی جی نے کہا تھا کہ یہ سب ایک ہی گلدستے کے پھول ہیں۔ کسی بھی مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہمارے دونوں ملکوں کے دستوروں میں شامل ہے، اور اس حق کا تحفظ کرنا حکومت اور ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔
3 years ago in our state of Wisconsin, back in the United States, a man went into a Sikh temple.
دنیا بھر میں ہم مذہب کے نام پر تشدد دیکھتے ہیں۔ 3 سال پہلے امریکہ کے ایک گرودوارے میں ایک شخص نے 6 معصوم لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا، اور سوگ کے اس ماحول میں ہم نے یہ عزم دہرایا تھا، اور ہمیں آج پھر دہرانا چاہیے کہ ہر شخص کو اپنے عقیدے پر اپنی مرضی کے مطابق عمل کرنے کا حق حاصل ہونا چاہیے، اور اگر وہ چاہے تو بے خوف و خطر کسی بھی مذہب پر عمل نہ کرے۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا تبھی کامیاب ہوگا جب وہ متحد ہوگا اور اس میں مذہب کی بنیاد پر کوئی تقسیم نہیں ہوگی۔
انڈیا
میں جب سے بی جے پی کی حکومت آئی ہے، بہت سی ایسی تنظیمیں سرگرم ہو گئی ہیں جو یا تو براہ راست ہندو نظریاتی تنظیم آر ایس ایس سے وابستہ ہیں یا اس سے نظریاتی مماثلت رکھتی ہیں۔ خود آر ایس ایس کے سربراہ موہن بھاگوت یہ کہہ چکے ہیں کہ ان لوگوں کو دوبارہ ہندو بنانے میں کوئی برائی نہیں ہے جنہوں نے ماضی میں کبھی اپنا مذہب تبدیل کر لیا تھا۔ سہیل حلیم، بی بی سی، دلی۔
اور امریکہ کی سلیکون ویلی ایک ایسی جگہ ہے جہاں بھارت سے آنے والے کمپیوٹر ماہرین نے برسوں سے منفرد مقام قائم کر رکھا ہے۔ بھارتی نژاد شہریوں نے امریکہ میں یہ مقام کیسے حاصل کیا، ان کی منفرد صلاحیتوں کا راز کیا ہے، یہ جاننے کے لیے واشنگٹن سے ہمارے نامہ نگار برجیش اپادھیائی سلیکون ویلی گئے اور یہ رپورٹ تیار کی۔
نئی کمپنیاں اکثر ناکام ہوتی ہیں، اور سان فرانسسکو میں رہنے والے بھارتی نژاد اپور مہتا کی کوششیں بھی ایک کے بعد ایک اسی انجام کو پہنچیں، لیکن تقریباً 20 کوششوں کے بعد انہیں کامیابی ہاتھ لگی ہے، اور وہ بھی کافی بڑی۔
اس معاملے میں تو ضرورت ایجاد کی ماں بنی، مجھے سودا سیلف لانا بالکل پسند نہیں تھا، تو انسٹا کارٹ نے اس لحاظ سے میری مشکل بھی حل کی ہے۔
ان کی کمپنی انسٹا کارٹ 1 گھنٹے کے اندر روزمرہ ضرورت کی چیزیں گھر تک ڈیلیور کرنے والی کمپنی ہے۔ آپ اپنے لوکل سٹور سے اپنے اسمارٹ فون ایپ کے ذریعے آرڈر کر سکتے ہیں، اور کمپنی کا ایک اپنا شاپر آپ کے لیے وہ چیزیں جانچ پرکھ کر خریدے گا اور دروازے تک پہنچائے گا۔ آپ چاہیں تو اس شاپر کی ریٹنگ بھی کر سکتے ہیں۔ 2 برسوں کے اندر ہی انسٹا کارٹ اب $2 ارب کی ہو گئی ہے، امریکہ کے 15 شہروں میں موجود ہے، اور 4,000 شاپرز کو اس کی وجہ سے نوکری ملی ہے۔ اپور مہتا کہتے ہیں انہیں یقین تھا کہ کامیابی ملے گی، کیونکہ سلیکون ویلی میں ناکامی کو کمزوری کی طرح نہیں دیکھا جاتا۔
یہاں لوگ سمجھ گئے ہیں کہ ناکامی کامیابی کی راہ ہموار کرتی ہے، تو یہ چیز نہ صرف لوگوں کو بار بار اطراد مول لینے پر آمادہ کرتی ہے بلکہ اسے پسند بھی کیا جاتا ہے۔
سلیکون ویلی میں بھارتی نژاد لوگوں کی نہ جانے کتنی ایسی کہانیاں ہیں۔ 20-25 سال پہلے یہاں آئے زیادہ تر بھارتی پکی نوکری اور مہینے کے آخر میں موٹی تنخواہ کے پیچھے بھاگتے تھے۔ سلیکون ویلی نے اس سوچ میں بڑی تبدیلی کی ہے، اور ایسے لوگوں کی خاصی تعداد ہے جو ناکامی سے گھبراتے نہیں ہیں اور خطرہ لینے سے ڈرتے نہیں ہیں۔ آج یہاں کی کامیاب کمپنیوں میں ایسے لوگوں کی ایک ساکھ بن چکی ہے۔ 20% سے زیادہ اسٹارٹ اپ کمپنیاں بھارتی نژاد کے لوگ چلا رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی اور اسٹارٹ اپس کمپنیوں کے بارے میں خاصی معلومات رکھنے والے اسٹینفرڈ یونیورسٹی میں کام کر رہے ویویک وادھوا کا کہنا ہے کہ کچھ حد تک یہ کامیابی اس لیے بھی حاصل ہوئی ہے کیونکہ بھارتیوں کا ایک مضبوط نیٹ ورک بن گیا ہے یہاں۔
یہاں انڈین لوگوں نے بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ آپ یہاں تاج محل جیسے ان کے گھر دیکھیں گے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ بھارت میں تو دولت مند لوگ عام آدمی سے بالکل الگ تھلگ رہتے ہیں، لیکن یہاں ان محلوں میں رہنے والے بڑے ملنسار لوگ ہیں جو سماج کو اپنی کامیابی میں شریک کرنا چاہتے ہیں۔
دا انڈس آنٹرپرینیور یا ٹائی نامک ادارے نے اس میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ٹائی کے مینیجنگ ڈائریکٹر پرشانت شاہ کا کہنا ہے کہ راستہ آسان نہیں تھا۔
Most of the investors in those days would look at somebody who came from India.
پہلے لوگ کہتے تھے کہ ہم کیوں پیسے لگائیں؟ یہ عجیب و غریب لوگ کون ہیں جو عجیب طرح سے انگریزی بولتے ہیں؟ یہ کیسے کامیاب ہوں گے؟ لیکن اب اگر آپ کی کمپنی میں ایسے عجیب لوگ نہ ہوں تو لوگ سرمایہ لگائیں گے ہی نہیں۔
ٹائی نے کچھ ہی مہینے پہلے بھارت میں بلین ڈالر بیبیز کے نام سے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے۔ اس کے تحت کوشش اس بات کی ہو رہی ہے کہ بھارت کی کامیاب کمپنیوں کو اب امریکہ لا کر یہاں پاؤں جمانے میں مدد کی جائے۔ کئی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سے بڑی تبدیلی آ سکتی ہے، کیونکہ یہ کمپنیاں ایسے ایجادات کر سکتی ہیں جو صرف امیروں کے نہیں اربوں لوگوں کے کام آئیں گی۔ برجیش اپادھیائے، بی بی سی، سلیکون ویلی۔
ادھر انڈونیشیا کی فوج نے بحیرہ جاوا میں جاری سرچ آپریشن معطل کر دیا ہے۔ کوشش تھی کہ سمندر سے ان مسافروں کی لاشیں نکالی جائیں جو وہاں گر کر ڈوبنے والے ایئر ایشیا کے طیارے میں سوار تھے۔ تفصیل سنیے ظہیر الدین بابر سے۔
ایئر ایشیا کا مسافر طیارہ 28 دسمبر کو انڈونیشیا سے سنگاپور جا رہا تھا، لاپتہ ہو گیا اور پھر اس کا ملبہ بحیرہ جاوا سے ملا۔ تب سے 162 افراد کی لاشیں نکالنے کی کوششیں شروع ہوئیں جو جہاز میں سوار تھے، لیکن موسم کی خرابی نے اس سرچ آپریشن کو سست روی سے دوچار کیے رکھا۔ صرف 70 افراد کی لاشیں ملی تھیں جب آج سرچ آپریشن معطل کرنے کا اعلان کیا گیا۔ بحیرہ جاوا میں انڈونیشیا کی بحریہ کے کمانڈر ریئر ایڈمرل ودودو کے مطابق مسلح افواج کے سربراہ نے یہ فیصلہ اس اتفاق رائے کے بعد دیا کہ سمندر سے مزید کوئی لاش نہیں مل سکتی۔
قومی ٹرانسپورٹ کمیٹی اور ایئر ایشیا کی انتظامیہ کے ساتھ صلاح مشورے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ترجیح لاشوں کی تلاش ہے، اور گزشتہ 2 دنوں سے کوئی لاش نہیں ملی۔ اس لیے انڈونیشیا کی مسلح افواج کے سربراہ نے حکم دیا ہے کہ ہم اس سمندر سے اپنے تمام اثاثے نکال لیں، اڈے پر لوٹ جائیں اور مزید پیش رفت کا انتظار۔
گزشتہ 3 دنوں سے امدادی ٹیمیں کوشش کر رہی تھیں کہ سمندر کی تہہ میں پڑے جہاز کے وسطی حصے کو کھینچ کر باہر نکال لیا جائے، لیکن کامیابی نہ مل سکی۔ خیال تھا کہ اس کے اندر لگی سیٹوں میں مسافروں کی لاشیں پھنسی ہو سکتی ہیں، لیکن
جہاز کے مرکزی ڈھانچے کا تفتیش سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ ہمارے غوطہ خوروں نے بتایا ہے کہ وہ اندر سے خالی ہے۔ ہم بڑے افسوس کے ساتھ مرنے والوں کے لواحقین سے کہتے ہیں کہ ہم نے پانی کے نیچے لاشیں ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔
انڈونیشیا کی فوج کا کہنا ہے کہ سمندر کی 30 میٹر گہرائی میں پڑے جہاز کے وسطی حصے کی حالت خستہ ہے، جس کی وجہ سے اسے نکالنا مشکل ہے۔ جہاز کے کاک پٹ سے آواز ریکارڈ کرنے والا آلہ اور پرواز کا ڈیٹا محفوظ کرنے والا ریکارڈر اس ماہ کے آغاز میں مل گئے تھے۔ ان سے ملنے والی معلومات کے بعد انڈونیشیا کے حکام نے کہا تھا کہ جہاز نے بہت تیزی سے ہوا میں غوطہ کھایا، جس کے نتیجے میں اس کا نظام جام ہو گیا۔ ایئر ایشیا کے حادثے کی تفصیلی تحقیقاتی رپورٹ سامنے آنے میں کئی ماہ لگ سکتے ہیں۔
تفصیل بتا رہے تھے ظہیر الدین بابر۔ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے آل راؤنڈر حارث سہیل نے اپنے ہوٹل کے کمرے میں ایک بھوت کی موجودگی کا بتایا ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے نصرت جہاں سے۔
پاکستانی کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ کے سلسلے میں اس وقت نیوزی لینڈ میں ہے، اور وہیں جس ہوٹل میں ٹیم کا قیام ہے اس کے ایک کمرے میں حارث سہیل کے بقول انہیں ایک بھوت نے نیند سے جگا دیا۔ پاکستانی ٹیم کرائسٹ چرچ کے ایک ہوٹل میں مقیم ہے۔ ٹیم مینیجر نوید اکرم چیما کے مطابق 26 سالہ آل راؤنڈر نے ٹیم مینجمنٹ کے ایک اہلکار کو فون کیا، اور جب وہ ان کے کمرے میں آئے تو حارث خوف سے کانپ رہے تھے۔ حارث کے بقول کسی بھوت نے ان کا بستر زور سے ہلایا اور انہیں نیند سے بیدار کر دیا۔ حارث نے باقی کی تمام رات کوچ کے کمرے میں گزاری۔ ٹیم مینجمنٹ کے مطابق حارث کا طبی معائنہ کرایا گیا ہے اور ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے۔ گو کہ اس ہوٹل کے بارے میں اس طرح کی خبریں پہلے بھی آ چکی ہیں، تاہم ہوٹل انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس کے ہوٹل میں کوئی بھوت نہیں ہے۔ کرائسٹ چرچ کے علاقے میں سن 2011 میں بھی زلزلہ آیا تھا، جس میں 185 افراد ہلاک ہوئے تھے، لیکن پاکستانی ٹیم کی آمد کے بعد سے اس علاقے میں کسی زلزلے کی بھی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ بین الاقوامی کرکٹرز نے رات کے وقت بھوت پریت کی موجودگی کی شکایت کی ہو۔ سن 2005 میں آسٹریلیا کے بعض کھلاڑیوں نے لومڑے کاسل ہوٹل میں ایسی شکایت کی تھی۔ 600 برس پرانے اس قلعے کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں 14ویں صدی میں قتل کی جانے والی ایک خاتون لیلی کے بھوت کا بسیرا ہے۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے سنی نصرت جہاں سے، اور اسی کے ساتھ سربین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے جعفر رضوی، ہماری پروڈیوسر تھیں نازیہ میمن، اسٹوڈیو مینیجرز تھے لندن میں مائک ایڈلی اور اسلام آباد میں اسرار الحق۔ سربین کی پوری ٹیم کے ساتھ مجھے امبر خیری کو اجازت دیجیے، لیکن پروگرام کے آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں سنیے شمائلہ خان سے۔ افغانستان میں حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان کے قبائلی علاقوں سے آنے والے مہاجرین جن علاقوں میں رہ رہے ہیں وہاں سے پولیو کے 4 نئے کیسز سامنے آئے ہیں. مشرق وسطی میں سرگرم شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے تصدیق کی ہے کہ اس نے طالبان کے ایک سابق ترجمان حافظ سعید خان کو پاکستان اور افغانستان میں اپنا کمانڈر مقرر کر دیا ہے. امریکہ کے شمالی مشرقی حصے اور خصوصاً نیو یارک اور بوسٹن شہر جونو نامی برفانی طوفان کی وجہ سے شدید متاثر ہیں. لیبیا میں مسلح افراد نے دارالحکومت تریپولی کے سب سے مشہور ہوٹلز میں سے ایک کورنتھیا پر حملہ کیا ہے جس میں 3 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں. ارجنٹائن کی صدر نے ایک سرکاری وکیل کی ہلاکت کے بعد ملکی خفیہ ایجنسی کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. برونڈی کی فوج نے اس ماہ کے آغاز میں باغیوں کے ایک غیر مسلح گروپ کو قتل کرنے کے الزام کو مسترد کیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.